میرے والد احمد علی والا جائے گی والسلام علی سید المرسلین خاتم النبیین سیدنا الممجد بشیرنا المؤید المصطفی الامجد محمود الاحمد بالقاسم محمد
اللهم صلی علی محمد و علی محمد
بالدعوة النبوية والصلاة الحيدرية والعصمة الفاطمية والحلم الحسنية والشجاعة الحسينية والصبر السجادية والآثار الباقرية والمحاصر الجعفرية والعلوم الكاظمية والحجج الرضوية والجود التقوية والنقابة النقوية والهيبة العسكرية والغيبة الإلهية القائم بأمر الله الله تبارك وتعالى في كتابه المحكم وخطابه المتقن بقوله أحسن بسم الله الرحمن الرحيم والفجر وليال عشر والشفع والوتر والليل إذا يسر هل في ذلك قسم للذي هجر الم تر كيف فعل ربك بعاد ارم ذات العماد التي لم يخلف مثلها في البلاد وثمود الذين جابوا الصخر بالواد وفرعون ذي الاوتاد فاكثرهم فيه الفساد فصب عليهم ربك صوت العذاب ان ربك لبالمرصاد
اللهم صل علی محمد وعلی محمد.
عزیزان گرامی، ہم اسلام کے پولیٹیکل اور مورل ویژن یعنی سیاسی اور اخلاقی تصور پر گفتگو کر رہے ہیں، ایک ایسے وقت میں جب ہمیں اسلام کی 1001 اقسام نظر آ رہی ہیں اور بہت سارے ایبسرڈ ویگ اسٹیٹمنٹس اسلام کے حوالے سے سننے کو مل رہے ہیں. جیسے کہ کل میں نے آپ کے سامنے ایک انتہائی ویگ اسٹیٹمنٹ مولانا مودودی کا سنایا تھا کہ اسلام ایک مکمل ذاتہ حیات ہے. اب کوئی پوچھے کہ کون سا اسلام؟ یہاں تو اسلام کی 1001 قسم اقسام ہیں. کس کا اسلام؟ کون سا اسلام؟ آدھے سے زیادہ مکمل آتے ہوئے ہائے فکر کو تو آپ کافر قرار دیتے ہیں, بقیہ آدھے آپ کو مشرک لگتے ہیں, پھر رہی کون گیا؟ یعنی ہر مکتب فکر اپنے ہی اسلام کی بات کرتا ہے اور وہ دوسرے کے مکتب فکر سے بالکل میچ ہی نہیں ہو رہا. جو جہاں ہیرو ہے دوسرے مکتب فکر میں اس کی ہیرو شپ جو ہوگا کمپرومائزڈ ہے. جو جہاں ولن ہے دوسرے مکتب فکر میں وہی ہیرو بنا ہوا ہے. کچھ ایسے معاملات گلوریفائی ہو رہے ہیں جنہیں انسانیت کے تمام پیرامیٹرز کے اعتبار سے بالکل بھی کسی بھی عظمت اور بڑائی کے تعلق سے بیان نہیں کیا جانا چاہیے تھا. مثال کے طور پر میں نے آپ کے سامنے گزشتہ دو تقاریر میں کہا کہ کوئی بھی نبی سلطنت بنانے, ریاست بنانے, پولیٹیکل اتھارٹی قائم کرنے, زمینوں پر قبضہ کرنے کے لیے نہیں بھیجا گیا, نہ کسی مذہب نے اس کی تعلیم دی. لیکن آج مذہب کے حوالے سے جن لوگوں کو گلوریفائی کیا جاتا ہے کہ انہوں نے روم کی سلطنت فتح کر لی, انہوں نے فارس اور ایران کی سلطنت فتح کر لی, اور انہوں نے قسطنطنیہ فتح کر لیا, اور انہوں نے پتہ نہیں کیا فتح کر لیا. پیغمبر نے تو کچھ بھی فتح نہیں کیا تھا. حقیقت تو یہ ہے کہ پیغمبر نے تو کچھ بھی فتح نہیں کیا. پیغمبر کے جتنے مارکے ہیں, غزوات ہیں, وہ سارے کے سارے دفاعی ہیں. کہ جب کوئی ایگریشن پر اتر آئے اور آپ کی اسپیس پر چڑھ دوڑے اور آپ کے مذہبی معاملات اور آپ کے لوگوں کی جان کا درپے ہو, تو اپنے تحفظ کے لیے پیغمبر نے ہمیشہ دفاعی معاملات کو طے کیا. ورنہ پیغمبر اگر چڑھائیاں کرنا چاہتے تو پیغمبر سب سے زیادہ اس بات کا استحقاق اور حق رکھتے تھے کہ زمینوں پر قبضے کریں. لیکن جو بات پیغمبر کے لیے باعث فخر نہیں تھی, یا پیغمبر نے جس بات کو اپنے لیے باعث افتخار نہیں سمجھا, نہ بنایا, نہ کسی پہلو سے اس کو اپنے قریب پھٹکنے دیا, آج پیغمبر کا کلمہ پڑھ پڑھ کر لوگ انہی باتوں کو گلوریفائی کرتے ہیں کہ انہوں نے اتنے قتل کر دیے. اور اس طرح 700-750 سال اسپین نے جب حکومت کرائے اسلام کے نام پر بنی امیہ, تو آج جا کر دیکھیے کتنے آثار ہیں اسپین نے اسلام کے کیسے کھرچ کر پھینک دیا. تو جو چیزیں نیگیٹو طریقوں پر, اور بڑی امپورٹنٹ بات اور بھی چلے میں اپنے نوجوان دوستوں کی نظر کرتی چلوں, جب مختلف اقوام جو بعد میں اسلام کے فولڈ میں آتی چلی گئی نا, تو یہ کسی تعلیم کے زور پر نہیں آئی تھی. ان کے تعلیم دینے والے تو بالکل پیچھے ہٹا دیے گئے تھے. یہ انہوں نے یہ دیکھا کہ جب تلوار اٹھا کر لوگ نکلتے ہیں اور قتل و غارت گری کا بازار گرم کرتے ہیں, تو اسے ان کے دین میں لیجیٹیمائز کیا جاتا ہے, اس کی ایک قانونی حیثیت مقرر کر دی جاتی ہے, اسے جہاد کہتے ہیں. پھر جہاد کرنے کے بعد لوٹو کھسوٹو خوب سارا مال بھی حاصل ہوتا ہے, وہ لوٹ کھسوٹ کا مال بھی یہاں لیجیٹیمائز ہوتا ہے, اسے وہ مال غنیمت کہتے ہیں. تو ایک تو ہمارے وہ جذبہ مار کٹائی کی تسکین ہوتی ہے, اور دوسرے اس راستے سے ہمیں بہت سارا مال و اسباب ملتا ہے. تو یہ تو اچھا کانسیپٹ ہے, اچھا دین ہے. ترکوں, منگولوں, تاتاریوں اور افریقہ کے مختلف اقوام اور جو عرب بڑے قبیلے اس فورڈ میں داخل ہوئے, وہ اس تاثر سے کہ یہ اچھا دین ہے اور یہ تو جنگ و جدل کو قانونی شکل دیتا ہے, لیجیٹیمائز کرتا ہے. اور آپ یہ دیکھیں کہ جتنے جنگ و جدل بعد پیغمبر ہوئے ملک گیری اور سلطنت کے لیے, ان میں سے کسی کا بھی تعلق پیغمبر کے پیغام سے نہیں, سارے اپنے اپنے بیسٹ انٹرسٹ کے لیے. اچھا اب ایک ویگ اسٹیٹمنٹ میں نے بتایا آپ کے سامنے کہ اسلام مکمل ضابطہ ہے، آپ کے کون سا اسلام؟ اب سب سے زیادہ مشکل تو یہ پڑی کون سا اسلام اور کس کا اسلام؟ آپ کو میرا اسلام پسند نہیں، مجھے آپ کے اسلام پر اعتراض ہے، کسی اور کو ہم دونوں کا اسلام پسند نہیں ہے، اسے کسی اور بات کی فکر ہے. تو یہ کیوٹک سچویشن میں جو ہم نے تاریخ میں سیکھا ایک بات، وہ یہ کہ ہمارے ائمہ نے بڑا زور دیا اس بات کو کہ فکر اسلامی کی کمیونیکیشن اور تشہیر جو ہے اس کے اندر کوئی رکاوٹ نہیں پڑنی چاہیے. اور حیران کن بات یہ ہے آپ کی جنرل نالج کے لیے کہ شیعت کا مکتب فکر بنی امیہ کے دور میں اتنا پھلا پھولا نہیں جتنا بنی عباس کے دور میں پھلا پھولا. بنی امیہ کے 70 سال کی حکومت ہے، بنی عباس 550 سال ظلم جبر قیامت مچا دی انہوں نے، اور اس دور میں کوئی کربلا اور عاشور بھی نہیں ہوئی. بنی عباس کے پیریڈ میں تو جناب امام جعفر صادق علیہ السلام سے لے کر ہمارے 11ویں امام تک سوائے قید خانے سوائے قید خانے ہم نے کچھ دیکھا ہی نہیں. کسی امام کی حیات مبارکہ ہی آپ دیکھ لیجئے کہ وہ ہی بڑی نہیں ہوئی. تو یہ اتنی تیزی سے مکتب شیعت دورے بنی عباس میں پھیلا کیسے؟ یہ ہمارے آئمہ اور خصوصاً امام موسی کاظم علیہ السلام جب وہ مغاتے بند ہوئے امام جعفر صادق علیہ السلام کے، تو آپ نے پراکسی ریپرزینٹیشن یہ ٹرمنالوجی سمجھ میں آئی میرے دوستوں کو؟ سب پڑھے لکھے نوجوان روز بیٹھتے ہیں کالج یونیورسٹیوں میں پڑھتے ہیں. پراکسی ریپرزینٹیشن یعنی میں تو یہاں ہوں اور میرا ایک ریپرزینٹیٹو 500 میل دور بیٹھا ہے، اس کے ساتھ میرا ایک کمیونیکیشن. اب وہ 500 میل یا 5000 میل دور بیٹھنے والا وہ دارالحکومت سے دور ہے. عباسی سلطنت بہت پھیل گئی تھی، بہت وسیع ہو گئی تھی، بہت دور دور پھیل گئی. جو دور بیٹھا ہے 500, 1000, 2000, 4000 میل کے فاصلے کے اوپر، وہ ریپرزینٹ کر رہا ہے اس مکتب کو. وہ براہ راست کیپٹل کی نظروں سے دور ہے، براہ راست ان کے جاسوسوں کی نظروں سے دور ہے. وہ جو پراکسی ریپرزینٹیشن تھی اس نے اپنے اپنے علاقوں کے اندر اس فکر اسلامی کی تشہیر شروع کی. یہاں تک ہے کہ وہ جیسے دیگ میں ابال آتا ہے نا کہ دور دور سے ببولے اٹھتے ہیں پھر آخر میں سارے آکر مرکز کے اندر جمع ہوتے ہیں. بالکل یہ سچویشن ہوئی کہ سارے اطراف سلطنت سے وہ ایک طوفان سا برپا ہو گیا جو مرکز کو اس کی خبر بھی نہ ہو. تو سب سے زیادہ جو شیعت نے تقویت پکڑی اور اسٹرینتھ گین کی وہ دورے بنی عباس کے، جو سب سے بدترین اور سب سے سخت ترین دور تھا. تو میرے عزیز دوستو یہ آج کا دور بھی اتنا ہی ثقیل بدترین بدترین دور ہے. لیکن ہوتا یہ ہے کہ جب اقوام کے اوپر آسائشیں پڑتی ہیں نا تو وہ ریلیکسڈ ہو جاتے ہیں، ان کے مارلس ریلیکس ہو جاتے ہیں، ان کے جو عقیدے ہوتے ہیں وہ ریلیکس ہو جاتے ہیں. لیکن جیسے ٹائم تھوڑا سا ٹف ہو جائے نا، مشکلیں زیادہ پڑنے لگ جائیں، تو پھر اس کے بعد ان کو زیادہ ان عقیدوں کی ان معاملات کی فکر پڑ جاتی ہے، وہاں پر زیادہ ہوش آتا ہے. اور یہ بھی ایک فطرت کا نظام ہے کہ سختی اور مشکل کے اس گھڑی سے کسی قوم کو گزار دیا جائے تو اس کی ایک دفعہ ریوائیول ہو جائے. اب ہم جو چاروں طرف دیکھ رہے ہیں مختلف اقسام کا اسلام، تو ہمیں بھی فکر پڑ گئی کہ ہم بھی اس اسلام کی بات کریں، اس فکر اسلامی کی تشریح کریں جو حقیقی معنوں میں اسلام ہے، وہ اسلام جو پیغمبر کے گھرانے سے ہمیں حاصل ہوا، وہ اسلام کہ جسے پیغمبر کی ہر حدیث اور قرآن کی ہر آیت جو ہے وہ آتھینٹیکیٹ کرتی ہوئی نظر آتی ہے. تو ہم نے یہ ایک ریوائیول ہے، ایک تشہیر. اب فطرت نے اپنے بھی ایک نظام کو اس ریوائیول موڈ میں ہمارے سامنے پیش کیا کہ جب چاروں طرف سے یلغار ہو اور سچ اور حق کو چھپایا جائے تو فطرت کیا کرتی ہے؟ ولولا دفع اللہ الناس بعضہم لبعض لفسدت الارض سورہ بقرہ، کہ ہم بعض کو
بانس کے مد مقابل لا کر کھڑا کر دیتے ہیں اور بانس کو بانس سے ٹکرا دیتے ہیں. بلا دفع اللہ ناسا باز ہوں بے بازن, بانس کو بانس کے ذریعے سے دفع کرتے ہیں. لفسد فی الارض, تاکہ زمین کو فساد سے بچایا جائے. یعنی بہت سارے مارکیٹ تاریخ انسانی کے مذہب کے حوالے سے ایسے ہیں جن میں ایک گروہ نے دوسرے گروہ کو دفع کیا, کبھی تلوار سے اور کبھی خون سے, لیکن اس راستے میں جس چیز کی بچت ہوئی وہ یہ کہ زمین فساد سے بچ گئی. سورہ حج میں کہا بلا دفع اللہ الناس بعضهم لبعض لہدامت سوام بیون وصلوات ومساجد ویذکر فیہا اسم اللہ کثیرا, کہ اگر ہم بعض کو بعض کے ذریعے سے دفع نہ کرتے تو یہ معبد, یہ مندر, یہ مسجد, یہ درود, یہ صلوات, وہ یذکر فیہا اسم اللہ کثیرا, اور یہ اللہ کا جو کثرت سے نام لیا جاتا ہے یہ کچھ بھی باقی نہ رہتا. یعنی کچھ مارکے تاریخ انسانی میں ایسے برپا ہوئے کہ جن کی وجہ سے مندر بھی بچے, معبد بھی بچے, سائناگوگس بھی بچے, چرچ بھی بچے, مسجد بھی بچی, درود اور صلوات کی آواز بھی بلند ہوئی. وہ یذکر فیہا اسم اللہ کثیرا, اور جن کی وجہ سے کثرت سے ذکر خدا اس زمین پر پائے. تو گلوریفائی کرنے والے مارکے وہ ہیں, زمینوں پر قبضہ کرنے والے مارکے گلوریفائی کرنے کے قابل نہیں ہیں. وہ احمق لوگ جو کنٹینروں پر چڑھ چڑھ کر کہتے ہیں کہ فلانے نے فلانی زمین پر قبضہ کر لیا, اس زمانے مسلمانوں کا اتنا زور تھا, فلانے نے ایران فتح کر لیا اتنا زور تھا, اور ایسا جنرل تھا بہادر اس کا اتنا زور تھا. یہ اسلام کی وہ پتہ نہیں کون سے اسلام کی پکچر ہے. ہاں گلوریفائی کیا قرآن مجید نے, کون سے مارکے کو گلوریفائی کیا؟ جہاں باس کو باس کے ذریعے سے دفع کیا, اس مارکے کو گلوریفائی نہیں کیا کہ جہاں آپ نے سلطنت میں قبضہ کر لیا. اس مارکے کو گلوریفائی نہیں کیا جہاں آپ کی زمین کی جو وسعت اور جاگرفی جو ہے آپ کی سلطنت کی بڑھتی چلی گئی. مجھے چیلنج ہے قرآن مجید نے کوئی ایسا مارکہ بتا دیجئے کہ جہاں پر ایسی کوئی گلوریفیکیشن نظر آئے کہ زمین پر قبضہ کرنے کے معاملے کو اور سلطنت بنانے کے معاملے میں پروردگار عالم نے اپنے کسی پیغمبر کو گلوریفائی کیا. ہاں وہ مارکے گلوریفائی ہوئے جہاں ولا اللہ دفع اللہ ناسا بازہم لبازن لفسدت الارض, جہاں زمین فساد سے بچ گئی, جہاں پر یذکر فیہا اسم اللہ کثیرا ومعابد مسجد مندر وصلوات ودرود اور خدا کا ذکر کثیر کسی کو دفع کرنے سے بچ گیا. کتنے ہیں ایسے مارکے, کتنے ہیں ایسے مارکے جب اس طرح کے احمقانہ گلوریفیکیشن کی داستانیں ہم سنتے ہیں تو خوف میں پڑ جاتے ہیں کہ کون سے اسلام کی طرف لوگوں کو ہانکا جا رہا ہے. وہ نہروان کے ذہنوں سے لوگوں کی اوجھل ہو گئی, وہ صفین کے تاریخ کے صفات میں دب کر ختم ہو جائے گی, اور پھر وہ عاشور بلولا دفع اللہ الناس بعضهم ببعض لفسدت الارض, ایسا ہم نے باس کے ذریعے سے باس کو دفع کیا کہ زمین فساد سے بچ گئی.
نعرہ تکبیر
آپ کے سامنے جب اسلام کے مورل ویلیوز پر بات کی تو ہم نے دیکھا کہ مورل ویلیوز خود بخود فیوز ہو گئے پولیٹیکل ویلیوز کے ساتھ, اور دونوں کا کیسا کنیکشن بن کر سامنے آیا ایک لفظ سے جسے تقویٰ کہتے ہیں, اور اس تقویٰ کے لیے کہا اے دلو ہوا اقرب للتقویٰ, عدل کرو یہ تقویٰ کے سب سے زیادہ قریب ہے. اور عدل کا مطلب ہے سسٹم کی ریفارمیشن, اور سسٹم کی ریفارمیشن اس وقت تک نہیں ہو سکتی جب تک کہ ایک پولیٹیکل پروسیس کو آپ ٹائم اور اسپیس میں, عدل کا نظام اس وقت تک نہیں نافذ ہو سکتا جب تک کہ ایک پروسیس نہ چلے. آپ عزیزان گرامی سورہ بقرہ کی چند آیات آپ کے سامنے پڑھوں, اور وہاں سے پتہ چلے کہ وہ تقویٰ ہے کیا, اور اس کے بعد ہم سورہ یوسف کے اوپر آپ کو پلٹا کر لائیں گے جس میں جناب یوسف کے مورل کیریکٹر اور اس کے ساتھ یوسف کی سیاست کو جب قرآن مجید نے گلوریفائی کیا تو کس لفظ سے گلوریفائی کی؟ ارشاد ہوا لیس البر ان تولا وجهکم قبل مشرق والمغرب ولکن البر من آمن باللہ والیوم الآخرۃ والملائکۃ والکتاب والنبیین وآتی المال علی حبہ ذوی القربیٰ والیتامى والمساکین وابن السبیل والسائلین فی الرقاب وقام الصلاۃ وآتوا الزکاۃ ویوفون بعہدہم اذا عاہدوا والصابرین فی البأساء والضراء وحین اللباس اولئک الذین صدقوا اولئک هم المتقون. ذہن میں تقویٰ کا مطلب رہے ایدلو ہوا اقرب للتقویٰ. جب مورل ویلیوز سے بات کریں گے آٹومیٹیکلی مورل ویلیوز پولیٹیکل ویلیوز کی طرف لے جائیں گی. لیس البر ان تولا وجهکم قبل مشرق والمغرب. کیا سمجھا تم نے دین کو؟ یہ نہیں ہے دین, یہ نہیں ہے اسلام کہ تم مشرق کی طرف رخ کر لو یا تم مغرب کی طرف رخ کر لو. کیا ہوا؟ یہودیوں کا سائنوڈاگ جو ہے اس کا مشرق کی طرف رخ ہے اور مسلمانوں کی مسجد میں مغرب کی طرف رخ ہے. تو انہوں نے کہا ہم نے مشرق سے خدا پکڑ لیا, انہوں نے کہا ہم نے مغرب سے خدا پکڑ لیا. اور سورہ بقرہ میرا آپ دوسرا سپارہ کھول دیں, سیقول صفا من الناس ما ولاهم عن قبلتهم التي كانت لها. یہ نادان اور کم عقل لوگ پوچھتے ہیں کہ خدا مشرق میں یا خدا مغرب میں ہے. کہہ دو کہ خدا تو ہر طرف ہے, مشرق بھی اس کا ہے مغرب بھی اس کا. یہ نادانی کی باتیں. تو لیس البر ان تولا وجهکم قبل مشرق والمغرب ولکن البر من آمن باللہ. ان کے لیے ہے اچھائی بڑائی عصمت جو اللہ پر ایمان لائے. کل میں نے آپ کے سامنے چار پیرامیٹر بتائے, ایمان, عمل صالح, سورہ یاسر, حق اور صبر, یہ چار پیرامیٹرز ہیں. اس کے علاوہ سارا زمانہ خساری کا سودا کر رہا ہے. پر کہا کہ ولکن البر من آمن باللہ والیوم الآخرۃ والملائکۃ والکتاب والنبیین. ایمان کی منزل, ایمان کے پیرامیٹر, اللہ پر ایمان, کتابوں پر ایمان, نبیوں پر ایمان, ملائکہ پر ایمان, وحی پر ایمان. یہ کیا ہے میرے دوستوں؟ پہلی تقریر اگر آپ کے ذہن میں ہو, اللہ اور بندے کے رشتے کو استوار کرنا, یعنی انسان کا ریلیشن شپ اس کے کریئٹر کے ساتھ اسٹیبلش کرنا, اسے کہتے ہیں ایمان. دوسرا پیرامیٹر کیا ہے؟ عمل صالح. اب عمل صالح کے لیے کہا واتی المال علی حبہ ذوی القربیٰ والیتامیٰ والمساکین وابن السبیل والسائلین فی الرقاب. خرچ کرنا, انفاق کرنا اپنے مال کا اقربا پر, کمزوروں پر, یتیموں پر, سائلوں پر, مسافروں کے اوپر, ہاتھ پھیلانے والوں کے اوپر, ضرورت مندوں کے اوپر. کیسے؟ علی حبہ. کہیں نام لکھوانے کے لیے نہیں, کہیں رسید کٹوانے کے لیے نہیں, کسی بورڈ پر چپکانے کے لیے نہیں, ہماری محبت, ہماری محبت میں. تو ہم دیکھیں نا کہ بورڈ پر لکھانے والے کتنے ہیں اور ہماری محبت میں خرچ کرنے والے کتنے ہیں. وآتی المال علی حبہ. اب اس آتی المال علی حبہ کو سورہ دہر پر رکھ کر اپنے گھروں میں جا کر پڑھیے گا. یہاں پر اس کو ڈسکرائب کرنے کا ہمارے پاس ٹائم نہیں ہے. کس نے اس کی محبت؟ باقی المال علی حبہ ذوی القربیٰ والیتامیٰ والمساکین وابن السبیل والسائلین فی الرقاب وقام الصلاۃ والموفون بعہدہم اذا عاہدوا. جو قیام صلاۃ کے حق کو ادا کرتے ہیں اور اس وعدے کو پورا کرتے ہیں جو انہوں نے اللہ کے ساتھ کیا. بس صابرین. کل کے چار پیرامیٹر یاد ہیں؟ ایمان, عمل صالح. عمل صالح نے کس چیز کا تذکرہ کیا؟ انفاق, خرچ کرنا. اور انفاق کس چیز کا نام ہے؟ اکنامک جسٹس کا نام ہے, اکنامک جسٹس کا نام ہے. عدل کس چیز کا نام ہے؟ پولیٹیکل اور سوشل جسٹس کا نام ہے. اور انفاق خرچ کرنا کس چیز کا نام ہے؟ اکنامک جسٹس کا نام ہے. تو اسلام کا جو پولیٹیکل اور مارل جو ویژن ہے وہ سوشل اور اکنامک جسٹس کے درگو در اطراف میں گھومتا رہتا ہے. تھوڑا سا ہم ایک چیز آپ کو بتا دیں, میں جس ٹاپک پر تقریر کر رہی ہوں پولیٹیکل اینڈ مورل ویژن آف اسلام, یہ ٹاپک مجھے بہت ہی اچھا لگا. یہ ڈاکٹر حسین محمد جعفری صاحب کی کتاب ہے. یہ وہی آتھر ہیں جن کی کتاب لاسٹ ایئر ہم نے آپ کو خریدنے کے لیے کہا تھا, اوریجن اینڈ ارلی ڈیولپمنٹ آف شیعہ اسلام, ملینیم کی بیسٹ 10 سلیکٹڈ کتابوں میں سے ایک تھی. اسی کے آتھر کی یہ کتاب ہے پولیٹیکل اینڈ مورل ویژن آف اسلام. تین چیزوں پر تھرسٹ ہے اس کتاب میں, سارے اسلام کا پولیٹیکل اور مورل ویژن تین ڈاکیومنٹ سے ان سے اس آتھر نے زمانے کے سامنے پیش کر دیا. ایک وہ تحریر اور ڈاکیومنٹ جو ابن ابی طالب نے مالک اشتر کے نام لکھا, دوسرا وہ ڈاکیومنٹ جو جناب امیر نے حاکم بصرہ عثمان بن حنیف کے نام لکھا, اور تیسری وہ وصیت جو جناب امیر نے صفین سے واپسی پر اپنے بیٹے امام حسن علیہ السلام کے نام لکھی. بس ان تین ڈاکومنٹس کے اندر اسلام کا پولیٹیکل اور مورل ویژن ہے. یہ ادھر ادھر بہک بہک کر جانے کی ضرورت نہیں ہے. یہ کتاب کل ہم ایک بلک میں ہمیں پبلشر سے ملی ہے, لیکن بلک میں نہیں ہے, صرف 200 کتابیں ہیں, اور وہ 200 میں سے بھی صرف 100 پاکستان میں ہم دیں گے, 100 ہم امریکہ لے جائیں گے. جس کو خریدنی ہو بہت تھوڑی پرائز, 300 صرف کاسٹ پیپر کی ہے. اس نے خریدنی ہے کل, وہ مہوش ذرا آپ کھڑی ہو جائیے, یہ اس بچی سے لے لیں اور
پیسے جمع کرا.
یہ جو یہ بچی ہے مریم, اپنی شکل دکھا دو سب کو, جو ان سے لیں گے وہ اگر لینا چاہیں تو وہ لے لیں. یہ کتاب کل ہم اس کتاب کو یہاں منگا لیں, اور یہ کتاب لازمی طور پر نوجوان بچوں کے پڑھنے کی, صرف پڑھنے کے نہیں بلکہ جب کسی کو تحفہ دینے کا دل چاہے, بس یہ کیا ہے, حقیقی فکر اسلامی کی تشہیر کا پراکسی طریقہ. پراکسی طریقہ, کسی کے گھر میں بھی جائے گی کہیں کوئی اٹھا کر دیکھے گا کیا چیز ہے, شاید کوئی پڑھ ڈالے, شاید کسی کے ذہن کی کھڑکی کھل جائے, کچھ نہ ہو تو لوگوں کی الماریوں میں سجی ہوئی نظر آئے کہ صرف ٹائٹل دیکھیں, اچھا پولیٹیکل اور مورل ویژن علی نے بتایا تھا. اتنا ہی بہت ہے, اتنا ہی بہت ہے, اتنا ہی دیکھیں نا. یہ سب باتیں بھی تو ہم نے اپنے اماموں سے ہی سیکھی نا, کوئی ہمارے پاس کہیں سے وحی تو نہیں اترتی, ہم نے اپنے اماموں سے ہی سیکھی نا. بنی عباس کے دور جیسا یہ دور ہے, تو فکر اسلامی کی تشہیر کیسے ہو, پراکسی ریپرزینٹیشن سے ہوگی, اور اس سے زیادہ کیا طریقہ ہو. اس کے نکالیں ایکسٹریکٹس ڈالتے جائیں سوشل میڈیا کے اوپر, کوئی تو پڑھے گا کمنٹ لکھے گا, آگے بڑھتا جائے گا, وہ ایک وائرل ہو جائے. ساری دنیا سمٹ کر ایک ٹیلی فون کے چھوٹے سے اسکرین پر آ گئی ہے, اس سے فائدہ اٹھانا چاہیے. بہرحال عزیزان گرامی, یہ کہا کہ پہلی چیز کیا ہے, ایمان, نبیوں پر ایمان, کتابوں پر ایمان, وحی پر ایمان, پیغمبروں پر ایمان, یہ ساری باتیں ہوں گی. پھر کیا کہا, اعمال صالحہ. اعمال صالحہ نے کس چیز پر تھرسٹ رکھا, انفاق خرچ کرنا, اور یہ کیا ہے, اکنامک جسٹس ہے. جس معاشرے کے اندر اکنامک جسٹس نہیں ہونا, وہاں امن نہیں ہوتا, وہاں شرافت نہیں ہوتی, وہاں کردار نہیں ہوتا. جہاں بھوک اور ننگ ہونا, وہاں چوری ہوتی ہے, ڈکیتی ہوتی ہے, اخلاق کمپرومائز ہوتے ہیں، کردار کمپرومائز ہو جاتے ہیں، ہر چیز بکھر جاتی ہے. یہ امپورٹنس ہے اکنامک جسٹس کی. بس صابرین فی الباسا و ذرا و ہین اللباس، پھر کیا ہے بولو؟ صبر کرتے ہیں. بس صابرین فی الباسا و ذرا و ہین اللباس، سختی میں، جنگ میں، بیماری میں، بھوک میں، مصیبت میں، صبر کی منزلوں پر، یعنی اس اکنامک اور سوشل جسٹس کے نفاذ میں انہیں صبر کی منزلیں طے کرنی پڑتی ہیں. کیا کہا تھا سورہ اسد نے؟ وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر. ذرا آپ انٹر کنیکشن دیکھیے نا قرآن مجید کی آیات کا. ارے کوئی بھی چیز ادھر ادھر کی کہانی نہیں ہے. یہ جو پڑھ پڑھ کر آج کل تفسیر قرآن کا یہ ڈھونگ مچا ہوا ہے نا، ایک آیت پڑھی اس کا ترجمہ آگے بڑھو، دوسری پڑھی اس کا ترجمہ آگے بڑھو، یہ کیا ہے؟ ایک لائن ایک لائن دوسری لائن. ہمارے یہاں ایسا کوئی تصور نہیں ہے. ہمارے یہاں ٹاپیکل ایگزیجیسی، یعنی ایک موضوع کے اوپر قرآن کیا کہتا ہے. آپ تقوا کا موضوع ہے، سارا قرآن کیا کہتا ہے. انصاف کا موضوع ہے، سارا قرآن کیا کہتا ہے. اگر اکنامک جسٹس کا موضوع ہے، سارا قرآن کیا کہتا ہے. پورے قرآن کا اوور ویو سورہ عصر میں کہا، ایمان عمل صالح صبر اور حق. سورہ بقرہ کے اندر کیا اس تھیم کے علاوہ کوئی تھیم قرآن مجید نے استعمال کی؟ نہیں. وہ صابرین فی الباسا و ذرا و حین اللباس، وہ ایمان اور عمل صالح والے لوگ کون سے ہوتے ہیں؟ صبر کرنے والے لوگ، جنگ میں، سختی میں، بھوک میں، مصیبت میں، بیماری میں، ہر عالم کے اندر ڈٹ کر کھڑے ہونے والے. اولائک الذین صدقوا اولائک هم المتقون، یہی وہ لوگ ہیں جو سچے بھی ہیں، حق والے بھی ہیں، اور یہی وہ لوگ ہیں جن کے پاس تقویٰ ہے. اور تقویٰ کن کے پاس ہے؟ ایک لو جو عادل ہیں، جن کے پاس عدل ہے، جن کے پاس سوشل جسٹس ہے، جن کے پاس اکنامک جسٹس ہے. گھوم پھر کر پھر بات وہیں پر آ گئی، ساری داستان وہیں پر آ کر ختم ہوئی ایک لفظ پر، اور اس لفظ کو کہتے ہیں عادل. عادل. اب عزیزان گرامی، یہ جو تقویٰ ہے نا، یہ ایک مورل کنڈکٹ بھی ہے اور ایک پولیٹیکل کنڈکٹ بھی ہے. اگر مورل کنڈکٹ کی بات کریں تو متقی کا مزاج عادل ہوتا ہے، وہ ہر جگہ انصاف کرتا ہے، زندگی کے ہر پہلو پر انصاف کرتا ہے. اور پولیٹیکل کنڈکٹ کی طرف آئیں تو پورے معاشرے اور سسٹم کو عدل کی بنیادوں پر ریفارم کرتا ہے. قرآن مجید سے ایک بہت ہی ولولہ انگیز داستان، اور وہ داستان ہے جناب یوسف کی. دیکھیے قصہ یوسف اگر تقویٰ کے حوالے سے نہ بیان کیا جائے تو اس کا حسن جو ہے وہ کھل کر سامنے نہیں ہے. جناب یوسف کی داستان آپ نے سنی ہزار بار. یوسف کو بھائیوں نے کنویں میں گرا دیا، پھر یوسف غلام بنے، پھر یوسف بازار میں بکے، پھر یوسف زلیخا کے مشکلوں کا شکار ہوئے، پھر یوسف جیل گئے، پھر یہاں تک کہ یوسف عزیز مصر بن گئے. اب سورہ یوسف میں قرآن مجید اس تقویٰ کا احوال پیش کرتا ہے. یوسف عزیز مصر تھے اور عہد پل چکا ہے. اب قوم کے لیے جو آپ نے اکنامک جسٹس کا جو وہ سارا خاکہ بنایا ہوا تھا نا، یوسف اس اکنامک جسٹس کے حساب سے بھوکوں کو قحط سے باہر نکال رہے تھے. اب یوسف کے بھائی جو کنعان میں تھے، کون سے بھائی؟ کنویں میں ڈالنے والے، غلام بنا کر بکوانے والے، مصیبتوں میں ڈالنے والے، وہ سارے کے سارے بھائی یہ کنعان سے مصر آ گئے. اور کس لیے آئے؟ کہ اس اکنامک جسٹس سے فائدہ اٹھائیں. یہ باتیں، یہ جو ٹرمنالوجیز ہیں، یہ کانسیپٹس ہیں میرے دوستوں، نوجوان دوستوں، یہ بڑے امپورٹنٹ کانسیپٹس ہیں، اور یہ اتنا دل پر بار لے کے آپ کو کوئی نہیں بتائے گا. اتنا اپنے آپ کو ہلکان کر کے، اتنا آپ کو سمپلیفائی کر کے، اتنا بہت ذہنی سطح کو نیچے تک لا کر اس طرح کوئی آپ کو ایکسپلین نہیں کرے گا. اکنامک جسٹس اور یہ سوشل جسٹس یہ کیا چیز ہے، یہ عادل اور اسلام کے پیرامیٹرز کیا چیز ہیں. کیا ہوا؟ مصر میں آ گئے یوسف کے بھائی اور عزیز مصر کے سامنے حاضر، گڑگڑانے لگے. وہ یوسف کو نہیں پہچانے، یوسف انہیں پہچان گئے. اب قرآن مجید ان کی گریہ زاری بیان کر رہا ہے. وہ پکارے یا ایھا العزیز، مسنا و اہلنا و ذرا و جینا بے بزتن مزاتن فوقنا و سیلا و تصدق علینا ان اللہ یجزی المتصدقین. اے عزیز مصر, ہم اور ہمارے اہل خانہ بھوک سے نڈھال اور بے حال ہیں. یا عزیز یا ایہا عزیز مسنا اہلنا اہلنا ذرا وجن بزت مسجات فوف النل کیلا. تھوڑی سی پونجی لے کر تیری بارگاہ میں حاضر ہو گئے, اب اس پونجی سے تھوڑا نہ دے زیادہ دے دے. وہ فوف النل کیلا بس لینا کچھ صدقے میں بھی ہمیں عطا کر دے. ان اللہ یجزی المتصدقین, اللہ تصدق اور صدقہ کرنے والوں سے محبت کرتا ہے. گڑگڑا رہے ہیں, تھوڑی سی پونجی یہ لے لے زیادہ دے دے, ہم اور ہمارے اہل سب بھوکے ہیں. پھر اس کو دینے کے بعد صدقہ بھی دے دے اور یقین رکھ کہ اللہ صدقہ دینے والوں کو دوست رکھتا ہے. جناب یوسف نے آنکھ بھر کر کے بھائیوں کو دیکھا اور ایک دن پہلے وہ اپنے بھائی جناب بنیامین کو اپنے پاس روک چکے تھے. جب پہلے دن ملاقات کے لیے آئے تو بنیامین کو روک لیا, وہ آپ کے سگے بھائی تھے, باقی روانہ ہو گئے. دوسرے دن آئے تو یہ کہانی رونے لگے کہ عزیز ہمیں تھوڑی سی پونجی اور سارا دے دے اور سب کا دے دے. یوسف پکارے کالا ہر انتم ماں فیل تم دا یوسف باقی ہے اس انتم چاہو. تمہیں یاد ہے تم نے یوسف اور اس کے بھائی کے ساتھ کیا تھی؟ کیا تم جاہل تھے؟ یہ بات تمہیں نہیں پتا تھی کہ اللہ احسان کرنے والوں سے محبت کرتا ہے؟ آج یاد آئی. اس انتم جاہلون آلو انت یوسف. بھائی چونکے, ارے کیا تم یوسف ہو؟ قالانا یوسف بہاجا آئی ہے قد بن اللہ علینا. ہاں میں یوسف اور یہ میرا بھائی بنیامین اور اللہ نے ہم پر اپنا فضل کیا. ٹھیک ہے, لیکن پنچ لائن, پنچ لائن ابھی اس طرح فضل نہیں ہوا. فضل کیوں ہوا؟ انہ آخری جملہ جناب یوسف کا, انہ من یتخ و یسبا فإن اللہ لا یضیع اجر المحسنین. یہ ہمارے تقویٰ اور ہمارے صبر کی وجہ سے ہے کہ ہم کہاں سے اٹھے, کنویں سے نکلے, بازار میں بکے, زندان سے گزرے, پھر عزیز مصر بنے. ان اللہ لا یضیع اجر المحسنین, خدا احسان کرنے والے بندوں کے اجر کو ضائع نہیں کیا کرتا.
علی شہنشاہ
کیا تھی پنچ لائن؟ انہ من یتخ و یصبر, تقوی اور ہمارا صبر. ان اللہ لا یضیع اجر المحسنین, خدا احسان کرنے والے بندوں کے احسان کو کبھی بھلایا ضائع تو ذرا اس تاریخ میں صبر کی راہوں میں اور عدل اور تقوی کی راہوں میں جانے قربان کرنے والوں کے اجر خدا بھلا دے گا؟ یوسف نے جان تو نہیں قربان کی تھی, بیٹے تو نہیں دیے تھے, بھائی تو نہیں دیے تھے, گھر تو نہیں دیا تھا. ان اللہ لا یضیع اجر المحسنین, اللہ صاحبان احسان بندوں کے اجر کو کبھی ضائع نہیں کرتا. کون ہے صاحبان احسان؟ صاحبان تقویٰ اور صاحبان عدل, صاحبان صبر, یہ ہے صاحبان احسان بندے جن کے خدا اجر کو ضائع نہیں کیا کرتا. جناب امیر نے ایک بار جناب جابر سے گفتگو کر رہے تھے, بس اردو ترجمہ سنا سنا کے چلو, ٹائم بڑا تھوڑا سا رہ گیا, یہ ٹائم بڑی تیزی سے گزر جاتا ہے. کہا کہ اے جابر من کثرت نعم اللہ علیہا کثرتن ہوا جنا سے لہا
فمن قام للہ فیہا اجب ارزہا للدمام والبقاء
ومن لم یقم فیہا اجب ارزہا للزوال والفنا. اے جابر, جس کے پاس اللہ کی زیادہ نعمتیں ہوتی ہیں نا, اس کے ساتھ لوگوں کے سوال بھی زیادہ ہوتے ہیں.
جو ان سوال کو پورا کرنے کے لیے اٹھ کر کھڑا ہو جائے, اللہ اس کی نعمتوں کو بقا اور دمام عطا کرتا ہے, اور جو سوالوں کو رد کرتا چلا جائے, خدا ان نعمتوں کو زوال اور فنا کی منزل میں پہنچا دیتا ہے. تو اللہ اکبر, سمجھ میں آیا آپ کے کہ وہ دروازہ جو اس روز کا کھلا تو آج تک کھلا اور قیامت تک کھلا رہے. کیوں کیوں؟ وہاں علم مانگا تو علم ملا, عقل مانگی تو عقل ملا, رزق مانگا تو رزق ملا, شجاعت مانگی تو شجاعت ملی, دلیری مانگی تو دلیری ملی, عصمت مانگی تو عصمت ملی, دعا مانگی تو دعا ملی, اولاد مانگی تو اولاد ملی, صحت مانگ. کبھی بند ہوا دروازہ, کنڈی لگی؟ دن کو, رات کو, دوپہر میں, ایلولے کا وقت ہے, آرام کا وقت ہے, ہر وقت جو دروازہ کھلا تھا. عزیزان گرامی, یہ جو مارل ویلیوز ہیں اسلام کی, وہ اس وقت اسٹرینتھن ہوتی ہیں جب آپ ایک پولیٹیکل سسٹم کو ان پلیس کر دیتے ہیں. پھر فرد کے جو رویے ہوتے ہیں وہ اچھے ہو جاتے ہیں. جب مارل ویلیوز پر بات کروں تو میں نے آپ کے سامنے کہا تھا بھی, اس کتاب کے اندر بھی وہ وصیت موجود ہے, تھرس سارا اسی وصیت پر. بس ہم اس کے چار پانچ جملے آپ کو سنائیں گے, اس کے بعد گفتگو کو تمام کریں گے. جناب امیر نے صفین جیسی ہولناک جنگ سے واپسی پر کیا ہوا تھا صفین میں, کیا دیکھا تھا علی؟ اخلاق باختہ ہو چکے تھے لوگ, مفادات کے کتے بن چکے تھے لوگ. جیسے جانور مفاد کے پیچھے بھاگتا ہے, کتا ہڈی کے پیچھے بھاگتا ہے, بالکل وہی کیفیت تھی. اخلاق, کردار, شجاعت, دلیری, حق پرستی, مکتب عدل کی طلب, یہ ساری باتیں قصہ پارینہ بنتی ہوئی نظر آ رہی تھیں. اس ہولناک لڑائی سے واپسی پر جناب امیر نے ایک ایسی مارکت العرا وصیت لکھی جو ایک باپ کی بیٹے کے نام نہیں ہے, بلکہ ایک ایمان کی ایک قوم کے نام ہے. چار یا پانچ جملے اس وصیت کے میں آپ کے سامنے سنا دوں, جہاں سے پتہ چلے کہ علی نے جب مارل ویلیو کو بچایا اسلام کی تو کن باتوں پر ترس رکھا. ارشاد فرمایا اپنے فرزند سے, انی اوصیک بتقوی اللہ ایا بنیا ولزوم امر رہی وامارت قلبک بذکر رہی ولتسام بحب لکا وایا سبب او سقم سبب بینک و بین اللہ انا انت اخذت به. اے میرے لال, ایک باپ کی جو دنیا کے گرم و سرد کو دیکھ چکا اور آخری قدم اٹھا رہا ہے اس بیٹے کے لیے جو جوانی کی بہاریں دیکھتا ہوا گلشن میں داخل ہو رہا ہے. انی اسے کا بتق اللہ ایا بنیا, پہلی وصیت اس باپ کی اس بیٹے کے لیے یہ ہے کہ میرے لال, خدا کا تقوی اختیار کرنا. بلزوم میں ہم رہی, اپنے امور کو اپنے اللہ کو سپورٹ کرنا. بلمارتا قلب کا بے ذکر رہی, اور اپنے قلب کی عمارت کو اپنے اللہ کے ذکر سے بھر لینا. وسام بے حب رہی, اس کی رسی کو کبھی اپنے ہاتھ سے نہ چھوڑنا. بھائی سببن اور سقم ان سببن بین کو بین اللہ انا انتا اخستہ بہی. ارے میرے لال, تو مجھے جواب دے, اگر بندے اور اللہ کا رشتہ استوار ہو جائے تو اس رشتے سے زیادہ طاقتور کوئی رشتہ ہو سکتا ہے؟ اس رشتے کو جوڑ جو مخلوق کا خالق کے ساتھ ہے، جو بندے کا مالک کے ساتھ ہے، جو گناہ گار کا غفور کے ساتھ ہے، جو لینے والے کا دینے والے کے ساتھ ہے، جو عاجز کا مالک کے ساتھ ہے. یہ ہے مورل کنڈکٹ، یہ ہے مورل ویژن اسلام کا. اس کے بعد ارشاد فرمایا یا بنیا وجل نفس کا میزانن بینک و بین غیر کا. اور میرے لال جب لوگوں کے ساتھ معاملہ کرنا تو اپنے نفس کو دوسروں کے لیے ذرا میزان اور اسٹینڈرڈ بنا دینا. ولو کرہو وما نکرہو لہا، جو چیز اپنے لیے ناپسند کرے اسے دوسرے کے لیے بھی ناپسند کرنا. یہ ہے مورل ویژن اسلام کا. عوام تو بھوکی مرے، میری فیکٹریاں لگتی جائیں، میری مل پہ مل لگتی جائے، عوام بھوکی مرے، مرغیاں انڈے گوشت میرے پاس ہوں، عوام بھوکی مرے، دودھ کی نہریں انہار میرے گھر میں بہیں. جو اپنے لیے پسند کرو پھر دوسرے کے لیے پسند کرو. لا تظلم کما لا تحب ان تظلم، اگر تو یہ پسند کرے کہ تجھ پر ظلم نہ کیا جائے تو خبردار کسی اور پر بھی ظلم کا ہاتھ نہ اٹھانا. یہ ہے مورل ویژن، یہ ہے مورل ویژن. اگر تمہارا ظالم ہو تو کیا تمہیں یہ اچھا لگے گا کہ کل مظلوم کا ہاتھ تمہاری گردن پر ہو؟ اور جب مظلوم کا ہاتھ گردن پر جاتا ہے تو پھر وہ بھی اپنے حساب کتاب برابر کر لیا کرتا ہے، تو کل کا تو کسی کو نہیں پتا. تو کل کے خوف سے، ظلم سے ڈرنا چاہیے. بلو حسنا یا یقیب ان یحسن علیک، اگر تو یہ سمجھتا ہے اور خواہش رکھتا ہے کہ تیرے ساتھ حسن سلوک کیا جائے تو تو پہلے لوگوں کے ساتھ حسن سلوک کرنا. یعنی کہ میں تو سارا ہرا ہرا اچھا اچھا، ساری میرے پاس ہونی چاہیے، میری عزت ہو، میرا احترام ہو، مجھ سے پوچھا جائے، مجھے دیا جائے، مجھے بخشا جائے، مجھے بینک کھل جائے میرے لیے، سب میں کھا جاؤں، ٹھیکے میرے ہوں، بینکوں کے قرضے میرے ہوں، پروجیکٹس میرے ہوں، ورلڈ بینک کا پیسہ میرا ہو، ایشین ڈیولپمنٹ کا پیسہ میرا ہو، اسلامک ڈیولپمنٹ بینک کا پیسہ میرا ہو، امداد میری ہو، گرانٹ میری ہو. عوام کیا ہوں؟ وہ عوام کو ہی پتا ہوگا، عوام کو پتا ہوگا. ہمارا کام تو صرف عوام کو اسلام کے مورل ویوز پہنچانا ہے. یہ پراکسی تشہیر فکر اسلامی ہے. دیکھ دوستو، ہم تو کسی کو کچھ نہیں کہتے، ہم تو کسی کو کچھ نہیں کہتے، ہم تو فقط اسلام کی حقیقی مورل ویلیوز کی تشہیر چاہتے ہیں. آپ کو بھی پتہ چل جائے، آپ کو بھی پتہ چل جائے، انہیں بھی پتہ چل جائے، دور دور سب کو پتہ چل جائے. ہم تو صرف اتنا چاہتے ہیں، جب پتہ چل جائے گا پھر دیکھی جائے گی. یہی چاہتے ہیں نا آپ اور ہم، پتہ چل جائے. پھر ایسا فرمایا اجل نفس کا یا بنیا الی الاخی کا عند سرمہ لسلتے وعند سدود ہی علی اللطف والمقارب تہی وعند جمود ہی علی البذل بہند شدت ہی الین بہند جرم ہی العذر. میرے لال، تیرا مومن بھائی اس کے ساتھ اپنے رشتے کو جوڑے رکھنا، میری بات سمجھ لو میرے دوستوں، اس سے زیادہ خوبصورت لفظ میرے پاس نہیں تھے. اپنے مومن بھائی سے اپنے رشتے کو جوڑے رکھنا. وہ تجھ سے ناراض ہو تو تم اسے منا لے، وہ تجھ سے توڑے تو تم اسے جوڑ لے، وہ تجھے دھکا دے تو تو بڑھ کر اس کو تھام لے، وہ تجھ پر مال کو روکے تو تو اپنا مال اس پر خرچ کر دے، وہ قطع تعلق کرے تو تو تعلق کو جوڑ لے، وہ جرم کرے تو تو جرم پر پردہ ڈالنے کے لیے عذر کو تلاش کر. اس سے رشتے اور ناطے کو نہ توڑنا اپنے مومن بھائی.
لیکن خبردار یہ سلوک نا اہل کے ساتھ نہ ہو. اب آپ سمجھ گئے؟ سمجھ گئے آپ؟ آپ عقل مند لوگ ہیں، پڑھے لکھے لوگ ہیں، اپنے سے رشتہ جوڑے رکھنا، اپنوں سے رشتہ جوڑے رکھنا، نااہل کے ساتھ یہ سلوک نہ ہو. بہرحال جب پتھر پڑیں گے تو وہ یہ سوچ کر نہیں مارا جائے گا کہ یہ گولی چلے گی کہ یہ شہروانوں کو لگ جائے، یا اسے نہ لگے اسے لگ جائے، نہیں. اس وقت تو سب آپ اور میں ایک ہیں، جو مجھے لگے گا وہ آپ کو لگے گا، جو آپ کو لگے گا وہ مجھے لگے گا. جب انہوں نے ایک سمجھا تو خود بھی تو ایک بننا چاہیے نا، اپنے قوم کے مفادات، اپنی قوم کے معاملات، اپنی قوم کی حفاظت، اپنی قوم کی ترقی، اپنے قوم کی بچاؤ کے بندوبست، اپنی آواز، اپنا کردار، اپنے گھر، اپنے آزادانے خانے، اپنی آزاداری، اپنا تشخص. یہ فرد کا تو نہیں ہے نا، قوم کا ہے نا، یہ قوم کا ہے، یہ ورثہ ہے، اس کو بچائے رکھیں. پھر شاہ فرمایا من سقط عن نفسہ کثرت ساقط علیہ. میرے لال جو بہت زیادہ اپنے آپ کو پسند کرتا ہے وہ لوگوں کو ناپسند ہو جاتا ہے، یعنی نارسسزم، خود پسندی، ہم ہی اچھے ہیں سب سے، ہمارا گھر اچھا ہے، ہمارا اٹھنے بیٹھنے کا طریقہ اچھا ہے، ہمارا کھانا کھانے کا سلیقہ اچھا ہے، ہماری پلیٹ اچھی ہے، ہمارا نیپکن اچھا ہے، ہماری گاڑی اچھی ہے، ہمارا دوپٹہ اچھا ہے. خود پسندی فاصلے پیدا کرتی ہے. جو عوام کا طریقہ ہے وہی سب سے اچھا ہے، جو عوامی طریقہ ہے نا، جس میں جو سب کو نصیب ہے وہ سب سے اچھا ہے. اور آخری جملہ، اور اس پر تقریر کو ختم کروں، اللہ اکبر، ایسی فلسفی انفاق کی سوائے علی کے کوئی بیان نہیں کر سکتا. ولا تحملنا مالن علی جوہر کا فوق طاقت کا فتکون ذلك وبالا عليك واذا وجدت من اهل فاقته ان يحمل لك ذاتك. اے میرے لال، مال دنیا سے اپنی پیٹ کو بہت زیادہ گرا بار نہ کر. فتکون سخلا ذالکا و بالا ملکا. جتنا مال دنیا تیری پیٹ پر زیادہ ہوگا نا، اتنا تیری پیٹ جھک جائے گی اور چلنا، سفر طے کرنا مشکل ہو جائے گا. ویزا بجٹ امن اہل الفاقہ کی، اگر تجھے اہل فاقہ مل جائے، مان یہ ہمیں لکا زیادہ کا، ان کی پیٹ پر لاد دے اپنا مان، تاکہ وہ تیری بار برداری کا کام انجام دے، یہاں سے تیرے مال کو اٹھائے اور وہاں پہنچا دے. سمجھ آئی؟ نہیں سمجھ آئی؟ یہ بات سمجھ میں نہیں آئی؟ یہ بات
نعرہ رسالت، نعرہ حیدری، حیدری، مشہودی قائم آل محمد صلوات.
بلا کہنے لینا زہر کا طاقت کا، اپنی طاقت سے زیادہ اپنی پیٹھ پر مال دنیا نہ سوار کر. ولم یحمل ذلک الا بالغ علیہ، اس لیے کہ جتنا ثقیل ہوگا سفر مشکل ہو جائے گا. بھائی آپ جہاز میں سفر کرتے ہیں، اس نے کہا آپ صرف 20 kg لائیے، آپ نے کہا میرے پاس تو 100 kg ہے، ان کا جی آپ بھاری ہو جائیں گے، جہاز میں اڑنا بھی تو ہے، تو لائٹ رہیے. پھر کہا میں ہاتھ اٹھا لوں گا، میں بقیہ 90 80، آپ 20 چڑھا دیں، میں 80. نہیں، آپ خود بھی لائٹر ہو کر سفر کریں، صرف چھوٹا 5 to 8 kg का, वो बच्ची बैठी हुई है एयरलाइन में काम करती है, वो मेरा कभी कभी सामान चढ़ा देती है, तो वो भाई आपने कहा नहीं, उन्होंने कहा 5 से 8 kg हाथ में, आप उठा नहीं सकते, आप 80 kg कैसे उठाएंगे भाई, 20 kg कैरियर नहीं उठा रहा, तो आप 80 के आप सिर्फ 7-8 kg ठीक है बस ये उठाइए, आप लाइट होकर ट्रैवल करें। अब मैं क्या करूं, मेरे पास तो 100 kg है, कैसे जाऊं, कहा वो हमारा शिप खड़ा ना कार्गो, जाइए वो काउंटर दूसरा है, वो कार्गो में बुक कराइए, रसीद ले लीजिए, वो कार्गो आपका 200 kg भी ले जाएगा, फिर कब पहुंचेगा, आपके पहुंचने से पहले पहुंच जाएगा, वहां क्या करूंगा, वहां वो आप रसीद दिखाइएगा ना अपने कार्गो की, तो आपका माल आपको मिल जाएगा, सेफ्टी है बिल्कुल, हमारी गारंटी है, हमारी गारंटी है, ये रसीद आपके पास है, रसीद दिखाइएगा, पूरा का पूरा माल वहां से ले लीजिएगा, यहां से हल्के हल्के जाइए, यहां से अपने आप को जहमत नहीं दीजिए, अपनी पीठ अपने हाथ अपने बाजू आराम से सफर कीजिए, कार्गो किस लिए है, समझ आ गया कॉन्सेप्ट, समझ में आ गया कॉन्सेप्ट, क्या कहा मौला ने, वला तहमलना फौका ताकतिका, अपनी ताकत से ज्यादा मारे दुनिया का बोझ अपनी पीठ पर न डालो, सकल अजालिका बल न लेका, ये भारी बोझ तेरे चलने में दुश्वारी करेगा, वैजा वजत अमन अहले फाकते मन यहमल लका ज्यादा, अगर अहले फाका नजर आए उन्हें अपना कैरियर समझ, कार्गो समझ, अहले फाका मन यह में लका जा देखा, अहले फाका नजर आए तो गनीमत समझ, उनकी पीठ पर जितना चाहे माल लाद दे, ये वो कैरियर है वो कार्गो है, ये वो माल उठाकर तेरा इंतहाई खैरियत और हिफाजत से वहां पहुंचाएंगे जहां तुझे सबसे ज्यादा इसकी जरूरत होगी। इस्लाम का मॉरल विजन, और ये सिर्फ मॉरल विजन है, ये इस्लाम का मॉरल विजन उसके पॉलिटिकल विजन के साथ फ्यूज हुआ, और इसे कहते हैं इन्फाक, और इसे कहते हैं इकोनॉमिक जस्टिस, इसे कहते हैं इकोनॉमिक जस्टिस, और ये अली ही बता सकते थे, अली ही समझा सकते थे। अब अजीजो उस अली को जानने का शौक पैदा करो जो सिफीन बदर हुनैन और ओहद से बाहर निकलकर सोशल और इकोनॉमिक जस्टिस की तशहीर करता हुआ नजर आता है, वो अली आज के दौर में ज्यादा इंपॉर्टेंट है, वो अली आज के दौर में ज्यादा रेलिवेंट है। कुरान करीम ने क्या आपसे वादा नहीं किया कि अगर तुम कोई माल अल्लाह के राह में खर्च करो सूरह बकरा में है कि तुम पर ज्यादती नहीं की जाएगी, जितना खर्च करोगे उससे दुगना ही तुम्हारे हिस्से में डाल देंगे, कुरान का वादा भी है। और यहां पर कहा कि उनको कार्गो समझो, अन यहमिल लका ज़ादे का, अपना माल उनकी पीठ पर लाद दो, जितना लाद सको लाद दो, वो तुम्हें खैरियत से वहां पहुंचा देंगे जहां तुम्हें उसकी ज्यादा जरूरत होगी। और हाय हम सब अली के मानने वाले और नारे बुलंद करने वाले और अली के कसीदों पर झूमने वाले और दिल में बाग बाग हो जाते हैं जब नामे अली लें, और हकीकत है ये सारी, और चेहरे चमकने लग जाते हैं हमारे, मेरे मौला का इरशाद है कि मैं मोमिन के नाक पर तलवार मारूं कि तू मुझे दुश्मन रख, तू मुझे दुश्मन नहीं रखेगा, اور کافر کے سامنے مارے دنیا ڈھیر کر دوں گی تو مجھے دوست رکھ, وہ مجھے دوست نہیں رکھے گا. اس لیے کہ فیصلہ پیغمبر امی نے کیا کہ مومن تمہارا دشمن نہیں ہو سکتا اور منافق اور کافر تمہارا دوست نہیں ہو سکتا. مومن جہاں ہوتا ہے منافق سے جدا, اس حق کی کسوٹی کو علی کہتے ہیں. آپ محفل میں نام لے کے دیکھ لیجیے, آپ نے کہا علی, کچھ چونکے, کچھ خوش ہوئے, کچھ بجھ گئے. پیغمبر کی محفل میں یہ ہوتا تھا نا, ابو ذر غفاری نے کہ جب ہمیں مومن اور منافق کی تفریح کرنی ہوتی تھی تو ہم علی کا ذکر شروع کر دیتے تھے, مومن کے چہرے کھل جاتے تھے, منافق کے چہرے بجھ جاتے تھے. تو مومنوں کے چہرے کھلے ہوئے ہیں. لیکن ایک جملہ ہے جناب امیر کا, وہ ہم کسی اور تقریر کے اندر جب تذکرہ کریں گے. اس ڈاکیومنٹ کا جو آپ نے حاکم بصرہ کے نام لکھا تھا, آپ کا فقط اتنا ہی ارشاد ہے, مجھے پتا ہے تم علی جیسے نہیں بن سکتے, کچھ تو علی کی محبت کا حق ادا کرو. ہمارے آج گھروں کے اسٹور پر اسٹور, اتنا سامان, اتنا سامان, اتنا سامان, علمان الفی سمجھ میں نہیں آتا کہ وہ سامان کہاں جائے گا. اتنی چیزیں, اتنی چیزیں, اتنی چیزیں, سمجھ میں نہیں آتا وہ چیزیں کہاں جائیں. نہ چیزوں سے دل بھرتا ہے, نہ سامان سے دل بھرتا ہے, پھر بھی ہم علی سے محبت کرتے ہیں. وہ تو ہم کرتے ہیں, وہ تو ہم کرتے ہیں, لیکن کچھ تو علی کی محبت کا حق ادا کرو, کچھ تو علی کی محبت کا حق ادا کرو. اللہ اکبر, جو مارل کنڈکٹ تھا علی کے خاندان کا, 14 سال کا بچہ تھا جناب قاسم, اور امام حسین علیہ السلام نے پوچھا, اے قاسم تم موت کو کیا سمجھتے ہو؟ اور اس نے جواب دیا, چچا شہد سے زیادہ شیریں سمجھتا. 18 سال کا تھا جناب علی اکبر, اور باپ نے پوچھا کہ موت تمہارے نزدیک کیسی ہے؟ کہا مجھے بے خوفی ہے, میں موت پر جا پڑوں یا موت مجھ پر آ. یہ مورل کنڈکٹ ہے اس خاندان کا. اتنے موت کے قریب, اتنا موت سے لگاؤ, کون موت کی تمنا کرتا ہے؟ تطمئن القلوب, جس کے دل کے اندر اطمینان ہو, جس کے دل میں اطمینان ہوتا ہے وہ موت کی خواہش اور تمنا کرتا ہے. اللہ اکبر, کربلا کے دشت میں جب حسین ابن علی گھیر لیے گئے اور فوجوں کے حلقے بڑھنے لگے, تو جناب زینب نے اپنے بھائی سے پوچھا, بھائی ہر طرف سے فوجیں جمع ہو رہی ہیں, کیا ہم کسی کو اپنی حمایت کے لیے نہیں کر سکتے؟ کس کو بلائیں؟ کسی کا مورل کنڈکٹ اس لیول کا ہو کہ جو تطمئن القلوب کے مقام پر ہو, اس کے قلب میں اطمینان ہو, اور جسے موت سے ملاقات کی آرزو. کسے بلائیں؟ ہر کس و ناقص کو بلا لیں, پرچے بٹوا دیں, اعلان کروا دیں, کس کو بلائیں؟ تطمئن القلوب, ایک قلب مطمئن کو بلائیں جو موت کی وادی میں قدم رکھے. سوچ میں پڑ گئے امام حسین علیہ السلام. کوفے سے جو لوگ آنے تھے وہ آ ہی گئے. غور کیا کون کون رہ گئے, فلاں فلاں تو جیلوں میں ہیں, فلاں فلاں تو قتل ہو گئے, جو تھے وہ آ گئے. ہاں حبیب رہ گئے, حبیب رہ گئے. تابعین حبیب کو بلا لیتے. خط لکھا امام حسین علیہ السلام نے. اب ذرا تصور کیجئے اس پورا شوب حالات میں, جب چاروں طرف ناکے لگے ہوئے ہوں, فوجی گھوم رہے ہوں, کوئی چیز نہ ادھر سے ادھر آ سکتی ہو, نہ ادھر سے ادھر جا سکتی ہو, پانی کی ترسیل 4 محرم سے دریا پر گھاٹ پر پہرے لگ گئے ہوں, کیسے قاصد حسین دروازہ حبیب پر پہنچے, اور جناب حبیب چھپے ہوئے ہوں, ابن زیاد نے شہر میں کرفیو لگا دیا ہو اور لوگ گرفتار ہو چکے ہوں, ایسے میں حبیب چھپتے پھر رہے ہوں, ٹھکانے بدل رہے ہوں, کبھی ایک ٹھکانے پر کبھی دوسرے ٹھکانے پر, کہ کہیں سے بلاوا آ جائے اور پیغام آ جائے. کربلا کی بڑی تڑپ ہے. کسی ٹھکانے پر حبیب تھے, دروازے پر دستک,
وہ بلانے والے کا اعجاز تھا اور یہ جانے والے کی تڑپ تھی. دخل باب ہوا, عائشہ سے پوچھا کون کہا قاصد حسین, بڑھ کر دروازہ کھولا, خط قاصد نے ہاتھ میں رکھا, آنکھوں سے لگا لیا, اندر لے آئے. اب سامنے خط ہے, دسترخوان لگا ہوا ہے, زوجہ سامنے بیٹھی ہیں. حبیب خط کھولو. کہا کھانا کھا لیتے ہیں. کہا نہیں پہلے خط کھولو. خط کھولا, امام حسین علیہ السلام نے لکھا, یہ حبیب میرے بچپن کے دوست, میں نرغے آدم گھر چکا, اگر ہو سکے تو میری مدد کے لیے. ہائے ہائے, امامہ اتار کر پھینک دیا. کیا جملہ لکھا, اگر ہو سکے. غلام سے کہا گھوڑا سواری آبادی سے باہر لے جاؤ پوشیدہ اور انتظار کرو. رات کی تاریکی, حبیب عازمِ کربلا ہو. کیسے گئے حبیب مجھے نہیں پتا, یہ بلانے والے کا اعجاز ہے اور جانے والے کی تڑپ ہے. ہاں اتنا پتا چلا کہ جب خیام حسینی کے پاس حبیب آ گئے اور اندر تک خبر آئی حبیب آ گئے تو عجیب خوشی کا عالم ہوا اور ثانیہ زہرا نے فضا کو کہا جاؤ اما فضا سلام کہنا تمہیں علی کی بیٹی سلام کہتی. ارے سلام آیا, حبیب نے سر پر ہاتھوں سے ماتم شروع کیا. یہ دن بھی دیکھنا تھا علی اور بتول کی بیٹی غلام کو سلام بھجوائے. ہائے دشتے کربلا, حسین کا مہمان آ گیا. ایک مہمان فجر عاشور بھی آیا, رات بھر بچوں کے رونے کی آوازیں سنتا رہا, ہو تڑپتا رہا. پانی آئے تو پھینک دے, روٹی آئے تو ہٹا دے. آخر بھائی نے پوچھا تمہاری یہ کیفیت کیوں ہے, کہا آؤ میرے ساتھ چلو. ہاتھ پکڑ کر پشتائے خیمہ حسینی کے پیچھے لے کر گیا. بچوں کے رونے کی آواز آ رہی تھی, اللہ تاش. کہا یہ میرا قصور ہے, ارے میں راستہ نہ روکتا, ارے میں گھیر کر نہ لاتا تو آج یہ بچے پیاسے نہ ہوتے. واپس آ گئے دونوں بھائی, پوچھا تمہارا کل کیا ارادہ ہے. کہا میں اپنے خون سے اپنے گناہ کو دھونا چاہتا ہوں. ادھر امام حسین علیہ السلام نے نماز فجر کو تمام کیا, اپنے بھائی سے کہا جاؤ ہمارے مہمان کا استقبال کرو. ہمارا مہمان آ رہا, عباس باہر نکلے, دیکھا ہور استقبال کے لیے بڑے تو پیر پکڑ لیا. آقا میری سفارش کر دیجئے, میری سفارش کر دیجئے. ہائے حسین وہ جملہ بھی آپ نے فرمایا تھا تیری ماں تیرے غم میں روئے, اور وہ جملہ بھی آپ نے کہا پتا ہوا سر تھا رومال فاطمہ باندھا اور کہا ہو جا میں نے تجھے اس دنیا اور آخرت دونوں میں آزاد کر دیا. آئے عزیزو حملہ اولا ہو گیا, حسین نماز ظہر کے لیے کھڑے ہوئے, ادھر سے عمر ساتھ کی آواز آئی حسین تمہاری نماز تمہیں جہنم سے نہیں بچا سکتی. ابھی اتنا ہی جملہ سنا تھا حسین ابن علی کی صفوں سے ایک بوڑھا باہر نکلا. آپ نے کہا مسلم کہاں چلے, مسلم ابن اسدہ نے جواب دیا فرزند رسول آپ نماز پڑھیں, میں یہ نماز آپ کے جد کے ساتھ جنت میں ادا کروں گا. حسین مصلی نماز کے اوپر, مسلم ابن اسدہ دشمن سے مقابلے کے اوپر, ادھر دو رکعت نماز ختم ہوئی, ادھر مسلم گرے سارے دوڑ تک پہنچے, 50 اصحاب شہید ہو گئے. ارے